گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود شریف پڑھے, جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, اس سلسلے کی برکت سے الحمدللہ عزوجل ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے, بہت سارے مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں اور انشاءاللہ عزوجل آج بھی ملیں گے. آپ کی کالز ایسے میں شامل ہے, سلسلہ کرتے ہیں, آج بھی کریں گے. آئیے آپ کی کالز لیتے ہیں.
میرا نام محمد عظیم قلعہ گار ہے شہنور سے. دارالافتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ مرد کفریہ کلمات بول دے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور عورت اس کے نکاح سے نکل جاتے ہیں, اگر عورت نے کفریہ کلمات بول دیا تو اس کا کیا صورتحال رہے؟
جی حضور, کیا ارشاد فرمائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح مرد نے کفر التزامی کا قول کیا, یعنی کوئی ایسا جملہ بولا کہ جس کے اوپر کفر التزامی کا حکم ہے,
جی
وہ دائرہ ایمان سے بھی خارج ہو جائے گا,
صحیح,
اور نکاح بھی اس کا ٹوٹ جاتا ہے,
ٹھیک,
اور دوبارہ مسلمان ہو کر نکاح جو ہے وہ کر سکتا ہے. اسی طرح اگر عورت جو ہے کلمہ کفر ایسا بک دیتی ہے جو کفر التزامی والا ہے, کہ جس سے جو ہے وہ بندہ دار اسلام سے بالکل خارج ہو جاتا ہے,
صحیح,
تو عورت کے سلسلے میں حکم مرد سے تھوڑا مختلف ہے.
صحیح.
عورت کے لیے فقہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ عورت نکاح میں بدستور قائم رہتی ہے,
صحیح,
لیکن جب تک یہ مسلمان نہیں ہوتی ہے اس وقت تک میاں بیوی والے, زوجین والے جو تعلقات ہوتے ہیں اس کے قائم کرنے کی اجازت نہیں ہوتی.
اچھا مفتی صاحب, یہ ارشاد فرمائے, جیسے آج کل ہم جس طرح کا ماحول ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کلمات کفر کے حوالے سے اتنا سنجیدہ, مطلب ایک طبقہ نظر نہیں آتا, ہنسی مذاق میں فرشتوں کا مذاق اڑانا, جہنم کا مذاق اڑانا اور اس طرح کی چیزیں بھی ہمارے معاشرے میں ہوتی رہتی ہیں. اب شادی شدہ جو افراد ہیں ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے اور عام مسلمان کو؟ یہ اگرچہ فرق تو واضح ہی ہے, لیکن مزید آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟
ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے, چاہے وہ شادی شدہ ہو یا وہ غیر شادی شدہ ہو. دیکھیے ایسے کلمات کے جو انسان کو حالت اسلام سے نکال کر حالت ارتداد میں داخل کر دیتے ہیں, اس کا صرف نقصان یہ نہیں ہے کہ شادی ختم ہو گئی, بلکہ اس کا تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کا جو قیمتی سرمایہ ایمان وہ اس سے ختم ہو گیا.
صحیح.
یعنی اگر اس نے ایسا جو ہے وہ کفر قطعی منہ سے نکال دیا ہے تو اب اس کا تو ایمان ہی چلا گیا, دار اسلام سے ہی خارج ہو گیا. تو انسان کا دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت تو ایمان کی دولت اور ایمان کا سرمایہ ہے.
صحیح.
کہ جب ایمان ہی انسان کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کے پاس کیا رہا؟
کچھ بھی نہیں.
تو اس لیے چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو, اس کو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ اپنے زبان سے, اپنے قول سے, اپنے فعل سے کسی بھی ایسے جو ہے وہ بات نہ بولے, کوئی ایسا فعل نہ کرے.
صحیح.
کہ جو بات یا جو فعل اس کو دائرہ اسلام سے
خارج
کر دے, یا پھر یہ کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے قریب ہو جائے.
صحیح.
کوئی ایسی بات نہ کہے, اور بالخصوص جیسے کہ مذاق میں جو ہے وہ فرشتوں کے بارے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے بارے میں، نماز کے بارے میں، فرائض واجبات، ان چیزوں کا جو مذاق اڑانا ہوتا ہے، تو یہ بعض صورتوں میں جو ہے وہ دینی مسائل کا مذاق اڑانا جو ہوتا ہے، یہ انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو انسان کو اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے، اور ایمان کی فکر میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اس کے ایمان کا خطرہ ہو جائے۔ آپ اس کو ایک عام مثال سے دیکھ لیجئے کہ ایک جان ہے ہماری، ایمان کے مقابلے میں جان کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہم اپنی جان کو نقصان سے کس طرح بچاتے ہیں اور اپنے بچوں کو کس طرح بچاتے ہیں؟ اگر کہیں پہ بجلی کا بورڈ ہے تو بچوں کو ہماری یہ انسٹرکشن ہوتی ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا، ہاتھ نہیں لگانا، اگر اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو پھر جان سے چلے جاؤ گے۔ تو کچھ ایریاز جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جن کو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ان ایریاز میں ہم داخل ہوں گے تو ہماری جان چلی جائے گی۔ تو اسی طرح آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ باتیں یا کچھ فعل ایسے ہیں کہ ان کے کرنے سے جان تو نہیں جائے گی،
ایمان چلا جائے گا۔
تو جب ہم جان بچانے کی کوشش کے لیے ان ایریاز میں داخل نہیں ہوتے، گویا کہ وہ ہمارے لیے ریڈ زون ہوتے ہیں، ہمارے لیے خطرہ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچاتے ہیں، تو اسی طرح ایمان کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو بھی ان ایریاز میں داخل نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، بچوں کو بھی، خود بھی سیکھیں، تعلیم حاصل کریں اور دوسروں کو بھی دیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں۔ الحمدللہ اس کے لیے اپنے ایمان کی سلامتی اور اس طرح کے کلمات سے بچنے کے لیے امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے کفر یا کلمات سے متعلق، تو وہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے جو ہے وہ آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہے، اس کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ بہت ساری ایسی باتیں کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی کہ یہ باتیں دائرہ اسلام سے ہمیں خارج کر دیتی ہیں، ان کا ہمیں پتہ چلے گا اور پھر ان سے بچنے کا ذہن بنے گا۔
ماشاءاللہ عز و جل، بہت پیارا ہمیں جواب ملا، مزید معلومات بھی حاصل ہوئی، اور اس حوالے سے یہ بھی ذہن دیا گیا کہ ہمیں اپنی جان سے بڑھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ مرنا تو ہے لیکن اپنے ساتھ اگر ایمان لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بخشش کی صورتیں ہیں، اور اگر ایمان ہی نہیں رہا، ایمان ہی ضائع ہو گیا تو پھر بخشش کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ کتاب کی طرف بھی ہم نے رہنمائی کر دی کہ بہت پیاری کتاب موجود ہے، اس کا مطالعہ کیجئے، مزید انشاءاللہ آپ کو معلومات حاصل ہوگی۔ جی اگلی کال لیں گے۔
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ خطبہ جمعہ کی حیثیت کیا ہے؟
ماشاءاللہ مفتی نوید صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں، زمزم نگر حیدرآباد میں آپ ہوتے ہیں۔ جی نوید بھائی، کیا ارشاد فرمائیں گے، خطبہ جمعہ کی حیثیت کیا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ کے لیے شرط ہے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا، اور سننے کے اعتبار سے یہ ہے کہ خطبہ جو بھی ہو، چاہے وہ جمعہ کا ہو، چاہے وہ عیدین کا ہو، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو، تو اس کا سننا فرض ہے۔ ہر ایک جو بھی موجود ہے، اس سننے موجود آدمی پر ان خطبات کا سننا فرض ہے۔
ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔
میرا یہ سوال ہے کہ آج کل کا جو برائلر مرغی ہے وہ کھانا حلال ہے یا حرام؟
جی نوید بھائی، کیا ارشاد فرمائیں گے، کافی اس حوالے سے باتیں گشت کر رہی ہیں اس مرغی کے حوالے سے۔
برائلر مرغی کھانا حلال ہے، ایک تو پرابلم اس کا آتا ہے فیڈ کے اعتبار سے، لوگوں کو فیڈ کے اعتبار سے کچھ شبہ ہے، اور دوسرا شاید کسی کا کوئی کالم چلا تھا حاصل مطالعہ کے نام سے، اور اس پر کچھ آڈیوز بھی بنی، ویڈیوز بھی بنی، کچھ لوگوں نے اپنے کمنٹس بھی کیے اور اپنی اپنی تفریحات بھی قائم کیے اور اپنے اشتہارات کر کے عجیب و غریب صورتحال اس کی بنا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے ہم پر، اور شرعی مسئلے کو قرآن و علماء سے پوچھ کر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ آج کل لوگوں میں وبا چل چکی ہے کہ دینی معاملات میں خود سے مسائل گھڑ گھڑ کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں ہے من افتا بغیر علم لعنت ملائکۃ السماء والارض، کے بغیر علم کے جو دینی مسئلہ بیان کرے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے. تو جس چیز کا پتہ نہیں ہے تو اس میں اپنی قیاس آرائیاں کرنے کی بجائے علماء سے پوچھا جائے، اور جو علماء ارشاد فرمائیں اس پر عمل کیا جائے.
جی
ہاں، تو سب سے پہلا معاملہ تو ہے اس کے برائلر کی فیڈ کا، کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیڈ کی وجہ سے شاید یہ برائلر مرغی حرام ہو جاتی ہے. تو واقعتاً فیڈ میں تو ایک پرابلم ہے کہ ابتدائی طور پر جو برائلر کو فیڈ دی جاتی ہے تو وہ جانوروں کے خون سے تیار کی جاتی ہے، کہ یہ جو طبیلے ہوتے ہیں جہاں پر جانور وغیرہ ذبح کیے جاتے ہیں وہاں سے پہلے خون جمع کیا جاتا ہے اور پروسیس کرنے کے بعد اس سے فیڈ بنائی جاتی ہے جو مرغیوں کو دی جاتی ہے. تو اب ایسی صورت میں مرغیاں جو فیڈ کھاتی ہیں یہ گندگی کھانے والی مرغیاں کہلائیں گی. ان مرغیوں کو کہا جاتا ہے جلالہ، کہ یہ مرغیاں جلالہ ہیں، گندگی کھانے والی ہیں. تو گندگی کھانے والی مرغی کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اسے 3 دن تک بند رکھا جائے، اسے پاکیزہ خوراک وغیرہ کھلائی جائے، اور اس کے بعد پھر اسے ذبح کر کے کھایا جائے. اگر اس سے پہلے اگر اس مرغی کو کھا لیا گیا تو یہ کراہت تنزیہی ہے، حرام نہیں ہے، سوائے اس کے کہ گندگی کھانے کی وجہ سے اس کے گوشت میں بو آ جائے، کہ گندگی مرغی نے گندگی کھائی. اور جلالہ مرغی بھی ہوتی ہے، گائے بھی جلالہ ہوتے ہیں، کہ گائے بھی گندگیاں کھاتی ہیں، بعض بکرے پیشاب وغیرہ پیتے ہیں وہ بھی جلالہ ہوتے ہیں. تو اگر گندگی کھانے کی وجہ سے ان کے گوشت کے اندر بو پیدا ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں ان کا کھانا مکروہ تحریمی ہے. تو جب تک ان کے گوشت کے اندر سے بو زائل نہ ہو جائے ان کو نہیں کھا سکتے. تو یہ تو سادہ سا مسئلہ ہے، لیکن اگر ہم برائلر مرغی پر غور کریں اس کے پروسیس کے اوپر تو وہ 3 دن والا پروسیس بھی پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ جو خون سے فیڈ بنتی ہے یہ پروسیس کے ذریعے بنتی ہے، یہ بہت مہنگی ہوتی ہے، یہ ابتدائی طور پر مرغیوں کو دی جاتی ہے تیزی سے بڑھنے کے لیے، تیزی سے گرو کرنے کے لیے. تو یہ تیزی کے ساتھ بڑھتی ہیں، جب ایک مخصوص سائز ان کا ہو جاتا ہے، جتنا سائز ان کا چاہیے ہوتا ہے، اس کے بعد وہ فیڈ ان کو نہیں دی جاتی کیونکہ وہ بہت زیادہ کاسٹلی ہوتی ہے. اس کے بعد ان کو جو دی جاتی فیڈ وہ گندم ہوتی ہے، پیسی ہوئی کوٹی ہوئی گندم، جس کو دلیا کہا جاتا ہے، دلیا ہوتا ہے، چاول کا چورا ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں بطور فیڈ دی جاتی ہیں اور مارکیٹ میں سیل کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں جب سیل کے لیے تیار ہوتی ہیں تو اس وقت ان کو دلیا یا چاول کا چورا وغیرہ دیا جا رہا ہوتا ہے، وہ خون والی مہنگی فیڈ نہیں دی جا رہی ہوتی. اب چند دن تو یہ اس کے بعد یہ خود اپنے فارم کے اندر رکی رہتی ہے، اس کے بعد پھر یہ مارکیٹ پہنچتی ہے، مارکیٹ پہنچنے کے بعد یہ قصائی کے پاس رہتی ہے 1 دن 2 دن، اس کے بعد پھر یہ ذبح ہوتی ہے. تو عمومی طور پر اس کو 3 دن سے زیادہ دن گزر جاتے ہیں، اور وہ دن اس کو جو گزرتے ہیں وہ دلیا کھاتے ہوئے یا چاول کا چوڑا کھاتے ہوئے گزرتے ہیں. پھر اگر یہ دن نہ بھی گزرے تو اس میں زیادہ سے زیادہ کراہت تنزیہی کا حکم ہوگا، اس کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا. مزید میں اصل میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں کوئی ایک کسی نے حاصل مطالعہ کے نام سے کچھ ایک کالم لکھ دیا اور عجیب و غریب اس نے باتیں لکھ دی، لوگوں کے ذہن اس نے پریشان کر دیے، پھر اس پہ ویڈیوز بھی بن گئی، آڈیوز بھی بن گئی، نیٹ پہ بھی پھیل گئی، سوشل میڈیا بھی پھیل گئی، لوگوں نے اپنے اپنے ہی معاملات گھڑ لیے کہ یہ کہ عراق کے اندر ایک جگہ پر بمباری ہوئی، وہاں پر ایک کتاب نکلی وہ کسی بزرگ کی لکھی ہوئی تھی، اس میں غیب کی باتیں تھی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مشرق کی طرف ایک ملک ہوگا جس کے لوگ خنزیر نما خوراک کھاتے ہوں گے، خنزیر نما خوراک کھانے کی وجہ سے ان پہ آفات آتی ہوں گی، بلیات آتی ہوں گی، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور وہ اس سے مراد پاکستان ہے. تو اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں برائلر سب سے زیادہ کھایا نہیں جاتا، سب سے زیادہ بڑے کا گوشت کھایا جاتا ہے، برائلر دوسرے نمبر پہ ہے، تیسرے نمبر پہ چھوٹے کا گوشت ہے. اور پھر جتنا برائلر پاکستان میں کھایا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ جو برائلر ہے وہ یورپ میں کھایا جاتا ہے، امریکہ میں کھایا جاتا ہے، یوں ہی عرب ممالک کے اندر بھی کثرت کے ساتھ برائلر کھایا جاتا ہے. تو اس میں بیچارے پاکستان اکیلے کا کیا قصور. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں خنزیر کا فارمولا، تو خنزیر کا کوئی فارمولا برائلر میں ابھی تک نہ پڑھنے میں آیا، نہ دیکھنے میں آیا، نہ سننے میں آیا، نہ ہی کسی سائنسدان نے ذکر کیا کہ برائلر کے اندر خنزیر کا فارمولا ہے. سوائے یہ کہ آسٹریلین گائے ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خنزیر کے ساتھ کراس بریڈ ہو کر پیدا کی گئی ہے نا، اس میں خنزیر کا بیج رکھا گیا، کراس بریڈ کیا گیا ہے، اس سے یہ بنی ہے. تو اس کے بارے میں بھی علماء نے متفقہ طور پر فتویٰ دیا ہے کہ اصل ماں کا اعتبار ہوتا ہے، اس کی شکل و شبہات گائے والی ہے، یہ گائے کی صورت میں ہے تو اس کا کھانا حلال ہے، چیز آئے کہ برائلر کے بارے میں تو کسی سائنسدان نے بھی نہیں کہا کہ یہ خنزیر سکیک سے کراس کر کے بنائی گئی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس سے یورپ کو ملٹی بلین ڈالر کا فائدہ ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ برائلر پاکستان میں دیکھا جائے تو پاکستان میں اس کے فارمز ہیں, فیڈ بھی پاکستان میں بنتی ہے اور پیدا بھی پاکستان میں ہوتی ہے اور یہ بکتی بھی پاکستان میں ہے, ساری چیزیں پاکستان میں ہوتی ہیں, تو اب یورپ کو کیسے فائدہ ہوگا؟ تو وہ ایک عجیب و غریب افواہانہ انداز میں پھیلائی ہوئی ہے لوگوں کا ذہن منتشر کرنے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین. ماشاءاللہ, مزید آپ کے اس جواب سے ہمیں معلومات حاصل ہوئی. جی اگلی کال لیں گے.
کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ ڈھائی سپارے سنانا ضروری ہے, تو یہ سنانا ضروری ہے یا نہیں؟ مزید وہ ہماری رہنمائی فرمائے.
جی کیا فرمائیں گے, ڈھائی سپارے کچھ
نہیں, ایسا تو کوئی شرعی حکم تو نہیں ہے کہ مرنے والے کو اڑھائی سپارے سنائے جائیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض صحابہ کی اور اولیاء کی یہ وصیت اپنے گھر والوں کو رہی ہے کہ جب ہمیں قبر میں اتارا جائے, اگر یہ قبر کی بات فرما رہے ہیں, قبر میں اتارا جائے تو اتنی دیر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہماری قبر پر جاری رکھی جائے کہ جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ جو تھی وہ یہی تھی کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو, اور قبر میں جب انسان جاتا ہے تو یہ اس کا ایک نیا گھر ہوتا ہے اور بالکل اندھیری قبر. تو اس میں یہ جو قرآن پاک کی تلاوت ہے, ذکر و اذکار ہیں, یہ قبر میں جو ہے وہ انسیت کا, جو قبر کی وحشت ہے اس میں یہ انسیت کا سبب بنتے ہیں. تو جہاں قرآن پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے بعض بزرگوں کی وصیتوں سے یہ ملتا ہے کہ ہمیں دفنانے کے بعد جو ہے وہ ہماری قبر پر تلاوت کی جائے. تو اس حد تک تو درست ہے, لیکن سنانا ضروری ہے اڑھائی پارے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور نہ ہی اس کا کوئی شرعی حکم ہے. اور وہ جو قرآن پاک پڑھنے والی بات ہے یہ بھی شرن کوئی فرض واجب سنت نہیں ہے, بلکہ ایک اچھا عمل ہے.
صحیح.
اور اس عمل سے میت کو فائدہ ہے, تو اس کے کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اس کو یہی بولیں گے کہ یہ اچھا عمل ہے, اس کو کرنا چاہیے.
صحیح.
اگر تو یہ مراد تھی کہ قبر میں جو اتر جاتا ہے مردہ اس کو سنایا جائے, اور اگر یہ مراد ہو کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے قبر میں اترنے سے پہلے اس کو پڑھ کر سنایا جائے, تو یہ بھی ضروری نہیں ہے.
ٹھیک, سب اصال ثواب کی صورتیں فرض واجب.
جی اصال ثواب کے لیے آپ جتنا بھی آپ پورا قرآن پاک ختم کروائیں اور میت کو اصال ثواب کریں تو آپ اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے.
ٹھیک جی, اگلی کال.
ہم نے گھر جو ہے نا گروی میں لیا ہوا ہے, کیا ہم اس کو کرایہ دیں کچھ یا یہ ناجائز ہے؟
گھر گروی میں, اب ظاہر اس میں رہتے بھی ہوں گے, یہ اس طرح کی
کرایہ گروی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے پیسے لیے ہیں اور گھر گروی میں دے دیا, تو پیسے لے کر یا کوئی چیز لے کر یوں گھر گروی رکھ دینا تو جائز ہے. لیکن اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جس کے پاس گھر گروی رکھوایا ہے اس کا اس سے نفع حاصل کرنا, تو اس کا اس سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے. تو عام طور پر لوگوں میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کہ کسی سے پیسے لے لیے, گھر گروی دے دیا, اور پھر جس کو گھر گروی دے دیا جاتا ہے تو وہ اس کو آگے کرائے پر دے دیتا ہے اور اس سے نفع حاصل کر لیتا ہے. تو یہ شرعاً ناجائز اور گناہ والی بات ہے, اس کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اچھا حضور, جمعہ ہے اور ایک تعداد ہے غسل کرتے ہیں, جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں, تو اگر اس کے ساتھ وہ وضو کر لیں غسل کے ساتھ, یا وضو نہ کریں لیکن غسل ہی کریں جو کرتے ہیں, تو اس سے پھر جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟
جمعہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے.
ٹھیک ہے.
اور غسل جو ہے وہ اگر صحیح طریقے سے کر لیا گیا, یعنی یوں کہ غسل کیا تو اعضاء وضو بھی دھل گئے,
صحیح,
تو پھر الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
وضو غسل کے تحت آٹومیٹک ہو گیا.
ٹھیک ہے.
تو اس صورت میں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس غسل سے جمعہ ادا کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک جی, اگلی کال لیں گے.
میرا سوال ہے آپ سے, تین بہنوں کی شادی ہے, گھر میں تین بھائیوں کے ساتھ ہو سکتی ہے؟
جی عبید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے, تین بہنیں تین بھائی شادی کے حوالے سے؟
پنجاب کے اکثر علاقوں میں تین شادیاں اکٹھی کرنا یہ منحوس سمجھا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو تو وہ منحوس سمجھنے کی وجہ سے تین لڑکیوں کی اکٹھی شادی نہیں کرتے. تو اسلام میں کسی بھی چیز کو منحوس جاننا اور بلا وجہ شرعی منحوس قرار دینا یہ بھی حرام و گناہ ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ لا تجرا ولا ادوا ولا سفرا ولا حامہ, کہ کوئی چیز منحوس نہیں ہے, کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی, اور الو کی آواز کچھ نہیں ہے, اور سفر بھی کچھ نہیں ہے. تو تین لڑکیوں کی اکٹھی شادی کروانا شریعت میں کچھ منحوس نہیں ہے, تین لڑکیوں کی اکٹھی شادی کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک جی, اگلی کال.
جہیز پر زکات ہے یا نہیں, تو اگر جہیز میں سونا بھی شامل ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم نہ ہو؟
جی نوید بھائی, جہیز میں جو ملتا ہے اس میں زکات ہوگی. دوسرا یہ کہ ظاہر سونا بھی آتا ہے تو زکات کی کیا صورت بنے گی؟
اس میں سب سے پہلی بات ہوئی کہ زکات مخصوص اموال پر ہوتی ہے, ہر ہر چیز پر زکات نہیں ہوتی. مخصوص اموال میں جن میں بنیادی طور پر سونا چاندی, روپیہ پیسہ, مال تجارت اور سائمہ جانور یعنی چرائی کے جانور یہ آتے ہیں. ان کے علاوہ جو مال ہے, جو سامان وغیرہ ہے, وہ کتنا ہی کیوں نہ ہو زکات فرض نہیں ہوتی. اب جہیز میں اکثر جو سامان ہوتا ہے وہ فرنیچر ہے, برتن ہے, آلات ہیں, دیگر چیزیں ہیں, یہ ہوتی ہیں. تو یہ اگرچہ لاکھوں روپے کے بھی ہوں تو ان پر زکات فرض نہیں ہوتی. ہاں, اس کے علاوہ اگر سونا چاندی ہے اور بقدر نصاب ہیں تو پھر بقدر نصاب ہونے کی وجہ سے ان پر زکات فرض ہو جائے گی. لیکن اب یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا مالک کون ہے, جو مالک ہے زکات بھی اسی پر فرض ہوگی.
ٹھیک ہے,
تو عمومی طور پہ یہ جہیز دینے والا, سونا چاندی دینے والا چونکہ لڑکی کا والد ہوتا ہے اور تو زکات بھی لڑکی کے والد پر فرض ہوگی, اور لڑکی جب اس کی مالک بنے گی تو لڑکی پر زکات فرض ہوگی, بشرط یہ کہ بقدر نصاب مال آنے کے بعد اس پر سال گزر جائے.
صحیح.
اور لڑکی جو ہے عمومی طور پر ان چیزوں کی مالک رخصتی کے بعد ہوتی ہے, کہ لڑکی کی شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی, رخصتی میں اس کو چیزیں دے دی گئیں, تو اب وہ جہیز کی اور جہیز میں جو سونا چاندی وغیرہ دیا گیا ان چیزوں کی مالک ہو جاتی ہے. اگر وہ پہلے سے صاحب نصاب نہیں تھی تو رخصتی کے دن سے جب وہ مالک بنی ہے ان کا سال شروع ہو جائے گا, اور تکمیل سال پر سونے چاندی کی زکات فرض ہو جائے گی. شرط اس میں یہی ہے کہ وہ بقدر نصاب ہوں.
ٹھیک جی, اگلی کال لیں گے.
میرا سوال یہ کہ اگر کوئی بندہ سامنے سویا ہوا ہو, اس کے سامنے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟
جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے, کوئی سو رہا ہے ہم سامنے نماز شروع کر دیں؟
اگر کوئی سامنے کوئی شخص سو رہا ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر اس کا منہ دوسری طرف ہے,
ٹھیک ہے,
یعنی نمازی کی طرف اس کی پیٹ ہے,
صحیح,
تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح.
لیکن ایسے سوتے ہوئے شخص کے پیچھے بہتر یہ ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے.
ٹھیک.
اس کی دو وجوہات ہیں, ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کروٹ بدلے اور چہرہ اس کا سامنے ہو جائے.
صحیح.
کیونکہ کسی کے چہرے کے سامنے یوں نماز پڑھنا جو ہے وہ مکروہ قرار دیے فقہ نے, تو ایک تو وجہ یہ ہے. اور دوسری صورت فقہ نے یہ بیان کی ہے کہ سوتے ہوئے شخص کے پیچھے اس لیے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ سوتے ہوئے اس سے کوئی ایسا فعل صادر ہو جائے.
صحیح.
کہ جس سے اس فعل کو دیکھ کر اس کو نماز توڑنا پڑ جائے.
صحیح.
یعنی کوئی ہنسی آ جائے.
صحیح.
تو اس لیے ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی تو ہو تو جائے گی.
صحیح.
لیکن بہتر یہ ہے کہ سوتے ہوئے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے.
اچھا, گھر میں جو بچے ہوتے ہیں, جیسے بچے بھی سو رہے ہوتے ہیں اور ہم نماز شروع کر دیں, یا نماز شروع کر دی بچے پھر سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو اس میں کوئی صورت کیا بنے گی؟
بچے اگر خود سے کھڑے ہو سامنے آ جاتے ہیں
جی,
تو اس صورت میں تو کوئی گناہ نہیں ہے.
صحیح.
کیونکہ ہم نے جو نماز شروع کی ہے وہ اس وقت شروع کی کہ سامنے کوئی نہیں تھا.
صحیح.
ہاں, اگر بچہ سامنے بیٹھا ہوا تھا اور ہم نے اس کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ نماز شروع کر دی ہے, تو ایسی صورت میں بچے کو ہٹا دینا چاہیے.
صحیح.
اور بچوں کی تربیت کرنا چاہیے.
صحیح.
بچے تو عام طور پر نہ صرف سامنے آ جاتے ہیں بلکہ آگے جو ہے وہ بھی نماز پڑھنے کی جو ہے وہ حرکات کرتے ہیں اور آگے آ کر لیٹ جاتے ہیں. عام طور پر جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ جو سجدہ کرتے ہیں وہ لیٹ کر کرتے ہیں.
صحیح.
کیونکہ ان کو سجدہ کرنا آتا نہیں ہے, تو اس میں نماز کے افعال ڈسٹرب ہوتے ہیں.
صحیح.
تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے کے بعد بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ آگے سے نہیں گزرنا چاہیے, سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے, سائڈ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے.
صحیح.
تو یہ والی تربیت کرنی چاہیے, اگر بچہ خود سے آگے آ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک جی, اگلی کال.
سر میرا سوال یہ ہے کہ کتنے تولہ سونا پر زکات واجب ہے؟
جی کیا فرمائیں گے؟
اس میں بھی تفصیل ہے. تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے جیسا کہ نقدی نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو پھر 7.5 تولے سونا کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، اس سے کم پر لازم نہیں ہوگی، کہ اس صورت میں نصاب 7.5 تولے ہے۔
ٹھیک۔
اور اگر سونے کے ساتھ چاندی ہے، نقدی ہے، یا مال تجارت وغیرہ کوئی اور مال زکوٰۃ ہے، تو پھر اس صورت میں، اور وہ دونوں کم کم ہیں، تو پھر اس صورت میں دونوں کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ اگر یہ پورا نصاب ہو جاتا ہے تو نصاب کی تکمیل اور پھر سال مکمل ہونے کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی پہلے سے صاحب نصاب ہے، اب اس کے پاس سونا جو ہے وہ موجود ہے، اگرچہ وہ 7.5 تولے نہیں، 1 تولہ یا آدھا تولہ ہی کیوں نہ ہو، تو اب وہ چونکہ پہلے سے صاحب نصاب ہے تو یہ بھی مال زکوٰۃ ہے، تو اس کو زکوٰۃ کے مال میں شمار کیا جائے گا۔ تو یوں سونے کے اوپر الگ سے زکوٰۃ اسی صورت میں ہوگی کہ یعنی لازم ہوگی 7.5 تولے والی صورت میں، کہ جب کوئی اور مال زکوٰۃ نہ ہو، صرف سونا ہو تو 7.5 تولے، لیکن اگر کوئی اور مال زکوٰۃ ہے تو پھر دونوں کو ملا کر دیکھا جائے گا، نصاب مکمل ہو رہا ہے تو صاحب نصاب، اور پھر سال مکمل ہونے پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔
ٹھیک جی، اگلی کال۔
کتنی نماز ادا کر سکتے ہیں؟
کیا ارشاد فرمائیں گے ایک وضو سے کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟
ایک وضو سے جتنی چاہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جب تک وضو برقرار ہے، جب تک وضو برقرار ہے اس سے جتنی نمازیں ممکن ہوتی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، سوائے یہ کہ منہ میں بو پیدا نہ ہو جائے۔ اگر منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے تو منہ کی بو زائل کرنا اس پر لازم آ جائے گی۔
صحیح۔
یوں ہی وضو نہ کرنے کی وجہ سے بدن میں بو پیدا ہو جاتی ہے، تو اب بدن کی بدبو زائل کرنا اس پر لازم آ جائے گی۔ تو یہ جو دیگر چیزیں، دیگر عوارضات ہیں، لیکن وضو جب تک اس کا برقرار ہے، اس وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔
ٹھیک جی، اگلی کال۔
کیا مردہ کو تو علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، اور کیا زندہ کو بھی رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟
جی نوید بھائی، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس سیگے کا استعمال زندہ کے لیے ہو سکتا ہے؟
جی، زندہ کو بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں معروف ہوتی ہیں اور عرف سے ہٹ کے ان کو بولا جائے تو لوگوں کے لیے وہ اچھمبے کی علامت ہوتی ہیں۔
صحیح۔
تو ہمارے ہاں چونکہ جو اولیاء کرام انتقال کر جاتے ہیں ان کو ہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہا جاتا ہے، تو ان کو ہی کہا جائے، زندہ کو نہ کہا جائے کہ لوگ اسے پریشان ہوں گے۔ جس طرح لفظ مرحوم ہے کہ مرحوم ہمارے ہاں اس کو کہا جاتا ہے جس کا انتقال ہو جاتا ہے، حالانکہ مرحوم کا مطلب وہ ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی جائے، مقول کا صیغہ ہے، بطور دعا بولا جاتا ہے مرنے والے کے لیے۔ اب زندہ کے ساتھ مرحوم لگا دیا جائے کہ زیاد بھائی مرحوم، تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، حالانکہ ہم ان کو دعا دینا چاہ رہے ہیں رحمت کی۔
صحیح۔
تو جس طرح مرحوم زندہ کے ساتھ عرفاً نہیں بولا جاتا، تو اسی طرح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی زندہ ولی کے ساتھ نہیں بولا جاتا۔
صحیح۔
اگرچہ بولیں گے تو اس میں گناہ گار نہیں ہے۔
ماشاء اللہ، بہت پیاری آپ نے مثال بھی دی۔ اچھا سجاد بھی، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ہمارے معاشرے میں ویسے ان باتوں کا خیال تو رکھا جاتا ہے، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں لوگ اس کو اتنا سیریس لیتے نہیں ہیں، جیسے عرف کی جو مثال دی، تو اس کا خیال کرنا چاہیے اس حوالے سے، کیا فرمائیں گے؟
لوگ اس کو سیریس لیتے ہیں، یعنی عرف میں یہ عجیب و غریب بات اسی صورت ہی سمجھی جائے گی کہ جب لوگ اس کا خیال کرتے ہیں۔
جی،
لوگوں کو پتہ ہے کہ رحمت اللہ تعالی علیہ یا مرحوم اسی کو کہا جاتا ہے، مرحوم اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کا انتقال ہو گیا، یا رحمت اللہ یہ بھی ایک دعا ہی ہے۔
صحیح۔
یہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو نیک بندہ ہو اور دنیا سے اس کا انتقال ہو گیا ہو، تو لوگوں میں یہ معروف ہے۔
صحیح۔
تو اب عام طور پر تو لوگ مذاق کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر کسی نے مذاق کے طور پر استعمال نہیں کیا اور ویسے بول دیا، تو جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ بولنا تو جائز ہے۔
صحیح۔
لیکن ہر وہ ایسا کام کہ جو لوگوں میں سنسنی پھیلانے کا یا مضحکہ خیز ہونے کا سبب بنے، تو اس سے بچنا چاہیے۔
جی، اگلی کال۔
بھائی جان، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، قبر نکالنے لیے جاتے ہیں، قبر کھودنے جب شروع کرتے ہیں، کون سی دعا مانگنی چاہیے؟
قبر کھودتے وقت کون سی دعا مانگنی چاہیے؟
قبر کھودنے کی تو کوئی دعا نہیں ہے، ہاں کھودنے والا جو ہے وہ دعا کرتا رہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا رب کریم، جس کی میں قبر جو ہے وہ کھود رہا ہوں، تو اس کے لیے اس قبر کو وسیع فرما دے، کشادہ فرما دے، رحمتوں والی بنا دے۔ تو دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرعاً اس کے کسی جملے کا یا کسی دعا کے پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے.
صحیح.
البتہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے اور قبر میں اتار کر جب مٹی ڈالی جاتی ہے
جی.
تو اس وقت پڑھنے کی دعا ہے. وہ دعا یہ ہے کہ جب جو ہے وہ مٹی ڈالی جائے.
صحیح.
تو یہ دعا کی جائے, اے اللہ قبر کے دونوں سائڈوں کو کشادہ فرما دے. اور پھر جب دوسری دفعہ ڈالیں مٹی تو اس وقت یہ دعا کریں کہ اے اللہ اس کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیں.
سبحان اللہ.
اور جب تیسری دفعہ مٹی ڈالیں تو یہ دعا کریں کہ اے اللہ اس کا حور عین کے ساتھ اس کا نکاح فرما دے, حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرما دے. تو یہ بہت اچھی دعائیں ہیں کہ قبر کی کشادگی کی بھی دعا ہو گئی, اس کی روح کی آسانی کے لیے بھی دعا ہو گئی, اور حوروں کے ساتھ جنت میں اس کے نکاح جو ہے وہ کرنے کی بھی دعا ہو گئی. تو جو بھی دعا آتی ہے اگر جو ہے وہ عربی میں نہیں آتی تو اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ ان الفاظ کو یاد کر لیا جائے. تو وہ مٹی ڈالتے وقت یہ دعا جو ہے وہ پڑھی.
اسے اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا, موبائل, نیٹ, ان چیزوں نے ہمیں ان دعاؤں سے تو بہت دور کر دیا ہے. قبرستان کے اندر اب موبائل ہی مطلب دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کسی مولانا کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ آ جائے, وہی فاتحہ پڑھ دے. یہ دعائیں جو آپ بتا رہے ہیں یعنی اب بہت کم ہوتا جا رہا ہے معاملہ.
یہ تو دیکھیں ہر معاملے میں کمی ہی آ رہی ہے
جی.
یہ جو میت کا دفنانے کا معاملہ ہے یا کوئی سا بھی ایک بڑا معاملہ جی. شادی کا معاملہ دیکھ لیں
صحیح.
کہ شادی سنت کے مطابق ہونی چاہیے اور سنتوں والے کام ہونے چاہیے
صحیح.
تو وہاں پہ بھی آگے آگے وہی ہوتے ہیں کہ جن کو گناہوں کا علم ہوتا ہے, سنتوں کا کوئی علم نہیں ہوتا
صحیح.
بس جو مولانا صاحب آتے ہیں ان کا نکاح پڑھانے کی حد تک ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر خود ہی برادری کے وہ لوگ آگے ہو جاتے ہیں کہ جن کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا
صحیح.
اور یہی حال کچھ ہمارا جو ہے وہ موت اور میت میں بھی ہو چکا ہے
صحیح.
کہ جنازہ اٹھانے میں, لے جانے میں, اہتمام کرنے میں وہی گلی محلے کے ہمارے لڑکے ہوتے ہیں جو اس کے دوست ہوتے ہیں
صحیح.
وہی ہٹو بچو اور سارا شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں, قبروں کو لتاڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. پھر جب میت کو اتارا جاتا ہے تو اس وقت ایک عجیب قسم کا شور ہوتا ہے, ادھر سے پکڑو, نہیں ادھر سے اتارو, یوں کرو وہ کرو. حالانکہ یہ ایسا موقع ہے کہ اس میں اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ اس شخص کو آگے کرنا چاہیے کہ جو تدفین وغیرہ کے معاملات کو اچھے طریقے سے جانتا ہو. یہاں یوں تو کیا جاتا ہے کہ میت کو غسل دینے کی حد تک پھر وہی مولانا صاحب
صحیح.
لیکن جب غسل دے دیا اس کے بعد کیا کیا سنت والے مراحل ہیں, کن کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے, وہ پھر انہی لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے, اور وہی بڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہاں چلو یہ بڑے بنے نمٹا رہے ہیں کیس کو. یہ آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا. تو اب ایسے موقع پر, تدفین کے موقع پر, قبر پر مٹی ڈالنے کے موقع پر, مٹی ڈالنے کے بعد قبر کو کس طرح بنانا چاہیے, اب تلقین کرنی ہے, اذان پڑھنی ہے, تو یہ سارے معاملات ان لوگوں کے حوالے کرنے چاہیے کہ جو ان معاملات کو جانتے ہیں. لیکن ان معاملات کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. زیادہ سے زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ مٹی ڈالنے کے بعد, قبر سیدھی کرنے کے بعد دعا کرنی ہے نا, اور وہ دعا پھر مولانا صاحب کی ضرورت پڑ جاتی ہے, تو اس کے لیے کسی داڑھی والے کو پکڑ لیتے ہیں, بھائی آپ دعا کرا دیں. حالانکہ اس سے پہلے کتنے امور ایسے ہیں کہ جن کو شریعت اور سنت کے مطابق کرنا تھا لیکن وہ مس کر دیے, بس جس کو ہم نے اپنے طور پر مولانا صاحب کی ذمہ داری سمجھی وہ اس کے حوالے کر دیے.
واقعی مدینہ چل کے ناظرین بہت حالت جو ہے ابتر ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اس پرفتن دور میں ہمیں نصیب ہو گیا, اس کو ہم پکڑ لیں, دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیں. الحمدللہ یہ بہت اچھے دوست ہوتے ہیں. جب قبر کا معاملہ آتا ہے تو غسل سے لے کر دفنانے تک, پھر اس کے بعد تلقین, اذان, وہ ساری چیزیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی.